مسندل ہے کی تقدیم کے نکات چل رہے ہیں بھئی. گزشتہ سبق میں آپ نے ایک نقطہ پڑھا تھا کہ مسندل ہے کو مقدم کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ اہم ہوتا ہے. اب پھر اہم کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات اور اسباب آپ نے پڑھے بھئی. ایک وجہ یہ تھی اس لیے کہ تقدیم مسندل اصل ہے اور کوئی مقتضی عدول بھی وہاں پر نہیں ہے، تو لہذا اس کو کیا کیا جائے گا؟ تو یہ اس کا ذکر اہم ہوا مقدم. دوسرا، یا اس لیے کہ خبر کو آپ سامع کے ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ مبتدا میں کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا وصف ذکر ہے جس کی وجہ سے خبر کی جانب کیا پیدا ہوتا ہے؟ شوق، اور شوق پیدا ہوتا ہے. یا مولانا آپ مسندل کو مقدم کرتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر اہم ہے. کس وجہ سے اہم ہے؟ کہ آپ جلدی خوشی دینا چاہتے ہیں مخاطب کو بوجہ نکفالی کے، یا اس کو جلدی تکلیف دینا، دکھ دینا چاہتے ہیں بوجہ بدشگونی کے، یا یہ وہم آپ ڈالنا چاہتے ہیں مخاطب کے ذہن میں کہ یہ مسندل ایسا ہے جو میرے دل سے نکلتا ہی نہیں، جب بھی زبان حرکت میں آتی ہے زبان پر یہ نام آ جاتا ہے، یا آپ مخاطب کے ذہن میں یہ وہم ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ذریعے لذت حاصل کرتے ہیں، یا اس جیسے اور نکات کی وجہ سے. قال عبد القاہر وقد يقدم المسند اليه ليفيد التقديم تخصيصه بالخبر الفعلي. اي قصر الخبر الفعلي عليه ان ولي المسند اليه حرف النفي نحو ما انا قلت هذا اي لم اقله مع انه مقول لغيري. مولانا ابھی تک ایک نقطہ ذکر ہوا، مسندل کو مقدم کیا جاتا ہے. کیوں مقدم کیا جاتا ہے؟ کہ اس کا ذکر اہم ہوتا ہے. آج دوسرا نقطہ بیان کریں گے بھائی. دوسرا نقطہ، شیخ عبد القاہر فرماتے ہیں جو واضح ہیں اس فن کے، کہ جب مسندل کو خبر فعلی پر مقدم کیا جائے، مسندل کو کس پر مقدم کیا جائے؟ خبر فعلی پر، یعنی اس کی خبر فعل ہو گئی، اور اس فعل کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہو، کس کی؟ وہی مسندل کی طرف راجع ہو، یا مسندل والی ضمیر ہو گئی. سمجھ میں؟ مثلا ایک بار میں کہتا ہوں کیا مثال بنائے، مثلا میں کہتا ہوں قلتو، میں نے کہا، تو یہاں قال فعل ہے مولانا، اس کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے؟ متکلم کی ضمیر کی طرف. اب اسی متکلم کی ایک ضمیر کو میں اس پر مقدم کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں انا قلتو، تو دیکھیے پہلے ترکیب کیا تھی، قلتو فعل اور تو ان ضمیر جو ہے اس کے اندر ضمیر بارز اس کا فاعل، اور یہ جملہ فعلیہ تھا. اب جب انا مقدم ہوا، اب ترکیب یہ ہوئی، انا مبتدا اور قلتو اسی طرح فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کی خبر، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو یہاں پر دیکھیے مسندل کو مقدم کیا گیا انا کو بھائی، اور کس پر مقدم کیا گیا ہے؟ خبر فعلی پر، یعنی اس کی خبر جملہ فعلیہ ہے، اور اس کا اسناد بھی ایسی ضمیر کی طرف ہو رہا ہے جو کس کی طرف راجع ہے؟ مسندل کی طرف راجع ہے، یا مسندل اس سے مراد ہے بھائی. تو شیخ عبد القاہر فرماتے ہیں کہ جب مسندل کو خبر فعلی پر مقدم کیا جائے اور اس مسندل کے ساتھ حرف نفی ملا ہوا ہو، یعنی مسندل سے پہلے حرف نفی آ جائے، کیسے؟ ما انا قلتو، ما انا تو دیکھیے مسند الیہ مقدم ہے خبر فعلی پر، اور اس کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے؟ حرف نفی ملا ہوا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔ مثلا آگے مثال آ رہی ہے، ما انا قلت ہذا، ما انا قلت ہذا۔ تو یہاں دیکھیے مسند الیہ کو مقدم کیا گیا ہے خبر فعلی پر، اور مسند الیہ کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے؟ حرف نفی ملا ہوا ہے۔ تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ تخصیص کا، تخصیص کا۔ یعنی یہ میں نے تو نہیں کہا، کیا معنی ہوگا؟ یہ میں نے تو نہیں کہا۔ تو کلام ان کا یوں ہے مولانا، کہ شیخ عبد القاہر فرماتے ہیں، توجہ سے سننا بھائی، کہ شیخ عبد القاہر فرماتے ہیں کہ جب مسند الیہ کو خبر فعلی پر مقدم کیا جائے تو یہ تخصیص کا فائدہ دے گا، لیکن ایک شرط ہے کہ اس مسند الیہ کے ساتھ حرف نفی ملا ہوا ہو۔ کیا ملا ہوا ہو؟ جی، حرف نفی ملا ہوا ہو۔ تو شرط کیا لگا دی اس کی کہ تخصیص کا فائدہ دے گا؟ کیا شرط ہے اس کے لیے؟ حرف نفی ملا ہوا ہو تو یہ تخصیص کا فائدہ دے گا۔ اور تخصیص کہتے ہیں مولانا کہ اگر اس بات مذکور کے لیے ہے تو سلب غیر سے ہو۔ اگر اس بات کس کے لیے ہے؟ مذکور کے لیے ہے تو سلب کس سے ہو؟ غیر سے۔ اور اگر سلب مذکور سے ہے تو اس بات ہو غیر کے لیے، اور اگر سلب مذکور سے ہو تو اس بات ہو غیر کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں تخصیص بھائی، تخصیص۔ مثلا آپ دیکھیے کہتے ہیں بھائی زید ہی نے یہ کام کیا ہے، تو دیکھیے آپ نے اس فعل کو بند کر دیا، کس کے اندر؟ زید کے اندر، زید کے ساتھ تخصیص کر دی، معلوم ہو زید ہی نے کیا ہے تو غیر نے نہیں کیا بھائی، غیر نے۔ تو اس بات زید کے لیے ہوا تو غیر سے کیا ہوا؟ سلب ہوا۔ اور اگر سلب مذکور سے ہے تو غیر کے لیے کیا ہوگا؟ اس بات ہوگا۔ مثلا میں نے کہا ما انا قلت ھذا، یہ میں نے تو نہیں کہا، اس کا کیا معنی ہے؟ کہ نفی ہوئی ہے قول کی آپ سے بھائی، لیکن غیر نے، غیر کے لیے کیا ہوا؟ قول کا اس بات ہوا بھائی۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تخصیص کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر اس بات ہو مذکور کے لیے تو نفی ہو، غیر سے نفی ہو، اور اگر مذکور سے سلب ہو تو غیر سے کیا، غیر کے لیے کیا ہو؟ تو یہاں آپ نے کہا ما انا قلت ھذا، یہ میں نے تو نہیں کہا، آپ نے مذکور سے سلب کیا یا اس کے لیے اس بات کیا بھائی؟ جی، متکلم نے اپنے آپ سے سلب کیا کہ یہ قول میں نے نہیں کہا۔ تو جب مذکور کے لیے سلب ہو تو غیر کے لیے کیا ہوگا؟ اس بات ہوگا۔ یہ کیا کہلاتی ہے؟ تخصیص کہلاتی ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ قال عبد القاہر، شیخ عبد القاہر فرماتے ہیں، وقد یقدم المسند الیہ، اور کبھی کبھار مقدم کیا جاتا ہے مسند الیہ کو، لیفید التقدیم تخصیصہ، تاکہ یہ تقدیم فائدہ دے۔ کس چیز کا؟ تخصیص، تخصیصہ ای تخصیص المسند الیہ، مسند الیہ کی تخصیص کا فائدہ دے، بالخبر الفعلی، کس کے ساتھ مولانا؟ خبر فعلی کے ساتھ، خبر فعلی کے ساتھ مسند الیہ کی تخصیص کا فائدہ دے، ای قصر الخبر الفعلی علیہ، یعنی خبر فعلی کے مسند پر بند ہونے کا۔ بتلانا چاہتے ہیں علامہ تفتازانی کے گزشتہ سبق میں بھی مسئلہ بتلایا تھا انہوں نے بھائی، کہ یہ جو با داخل ہوتی ہے اصل کے اعتبار سے تو یہ کس پر داخل ہونی چاہیے؟ مقصور علیہ پر بھائی، لیکن یہاں پر کس پر داخل ہے مصنف کے کلام میں؟ مقصور پر داخل ہے، یعنی وہ خبر فعلی بند ہوگی کس کے اندر؟ مسند الیہ کے اندر. خبر فعلی کیا ہوگی؟ بند ہوگی مسند الیہ کے اندر. بھائی تو دیکھو، میں نے کہا ما انا قلت ھذا، تو یہاں عدم قائلیت بند ہے متکلم کے اندر بھائی، کہ متکلم نے ایسا کلام نہیں کہا، اور معلوم ہوا کسی غیر نے ایسا کلام کیا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کہ یہ بات کس پر داخل ہو رہی ہے؟ مقصور پر، یعنی وہ خبر فعلی بند ہوتی ہے کس کے اندر؟ مسند الیہ کے اندر بند ہوتی ہے. اور یاد رکھیے یہاں بالخبر الفعلی، وہ خبر فعلی مسند الیہ کے اندر بند نہیں ہوتی، یہاں پر مضاف محذوف ہے بنفی الخبر الفعلی. مسند الیہ کی تخصیص کا فائدہ دیتی ہے تقدیم، کس کے ساتھ تخصیص کا فائدہ؟ بنفی الخبر خبر فعلی کی نفی کا بھائی، اس لیے کہ آگے خود بتلا رہے ہیں شرط کیا لگا رہے ہیں بھائی. مسئلہ انہوں نے کیا ذکر کیا شیخ عبد القاہر نے، کہ مسند الیہ کو کیا کیا جائے؟ خبر فعلی پر مقدم کیا جائے، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ اس کے ساتھ حرف نفی ملا ہوا ہو. تو پھر یہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ تخصیص کا. جب حرف نفی آ گیا تو اس بات ہوا وہ فعل خبری کا یا اس کی نفی ہوئی بھائی مسند الیہ سے؟ جی نفی ہوئی. تو اسی لیے میں نے کہا ہاں بنفی الخبر الفعلی، کہ وہ نفی خبر فعلی خاص ہو جائے گی کس کے ساتھ؟ یا عدم قائلیت خاص ہو جائے گی کس کے ساتھ؟ مسند الیہ کے ساتھ بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی سب کو؟ خاموش آپ بیٹھے رہتے ہیں بھائی، جواب نہیں دیتے. مجھے پتا چلے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، سبق تیزی سے ہوگا. جب تک مجھے پتا نہ چلے کیسے آگے چلیں بھائی. دیکھیے شیخ عبد القاہر فرماتے ہیں کیا، کہ مسند الیہ کو اگر خبر فعلی پر مقدم کیا جائے تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ تخصیص کا فائدہ دے گا، بشرطے کہ اس مسند الیہ کے ساتھ کیا ملا ہوا ہو. تو شرط یہ لگائی حرف نفی کے ملنے کی، جب حرف نفی آئے گا تو اس فعل کی نفی ہوگی مسند الیہ سے یا اس کا اثبات ہوگا مسند الیہ کے لیے؟ نفی ہوگی. تو اس نفی کی تخصیص ہو جائے گی مذکور سے بھائی، نفی کی تخصیص ہو جائے گی. یعنی یہاں میں نے کہا ما انا قلت ھذا، تو یہاں پر قول کا اثبات کیا ہے انا کے لیے یا قول کی نفی کی ہے انا سے بھائی؟ قول کی نفی. تو یہاں دیکھا میں نے اسی لیے کہا تخصیص کس چیز کے ساتھ؟ تخصیص بنفی الخبر الفعلی، خبر فعلی کی نفی کے ساتھ. اے قصر الخبر الفعلی علیہ ان ولی المسند الیہ حرف النفی، اگر ملا ہوا ہو مسند الیہ حرف نفی کے ساتھ. اے وقع بعدہا بلا فصل، یعنی جی یاد رکھو مولانا ملنا دو قسم پر ہے، ایک ہے ملنا اصطلاحی اور ایک ہے لغوی. اصطلاحی ملنا یہ ہے مولانا کہ درمیان میں کوئی فصل نہ آئے، ما انا کے ساتھ ہی کیا ملا ہوا ہے؟ ما. درمیان میں کوئی فصل آ رہا ہے بھائی کسی لفظ کا؟ کوئی لفظ درمیان میں نہیں ہے، انا کے ساتھ ما ملا ہوا ہے. تو یہ ہے مولانا ملنا اصطلاحی، اور ایک ہے ملنا لغوی کہ جے درمیان میں اگر فصل بھی آ جائے کسی معمول فعل کا تو بھی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، کیونکہ درمیان میں کون آ رہا ہے؟ معمول فعل آ رہا ہے بھائی، کوئی اجنبی نہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں پر ملنے سے مراد ملنا وہ لغوی مراد ہے بھائی. اور آگے علامہ طفتازانی تعریف کر رہے ہیں اصطلاحی ملنے کی بھائی. اصطلاحی ملنا کیا تھا؟ درمیان میں فاصلہ ہو یا فاصلہ نہ ہو بھائی؟ فاصلہ نہ ہو. اور لغوی ملنا کیا ہے؟ کہ اگر درمیان میں کوئی معمول بھی آ جائے تو پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ حرف اس حرف کے، یہ کلمہ اس کلمے کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو یہاں پر مراد ہے ملنا لغوی، یعنی درمیان میں اگر معمول بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن علامہ طفتازانی تعریف کا بتلا رہے ہیں ای واقع بعدہا بلا فصل، اس کے بعد واقع ہو بغیر کسی فصل کے، تو یہ بلا فصل کی قید علامہ طفتازانی کو ذکر نہیں کرنے چاہیے تھی بھئی، کیونکہ یہاں کون سا ملنا مراد ہے؟ لغوی مراد ہے، جس کے اندر کسی معمول کے ساتھ اگر کچھ فصل بھی آ جائے اس سے کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، تو بلا فصل کی قید زائد ہوئی بھئی. نحو ما انا قلت ھذا، یہ میں نے تو نہیں کہا، اے لم اقلہ مع انہ مقول لغیری. دیکھا تخصیص کا معنی کر رہے ہیں، میں نے تخصیص کا کیا معنی کیا تھا؟ اگر مذکور کے لیے اس بات ہو تو غیر سے، مذکور کے لیے اس بات ہو تو غیر سے سلب ہو، اور اگر مذکور سے سلب ہو تو غیر کے لیے اس بات ہو. دیکھیے اے لم اقل ہو، میں نے تو نہیں کہا، میں نے نہیں کہا تو مذکور سے نفی ہوئی، مع انہ مقول لغیری، ساتھ اس کے کہ یہ کہا ہوا ہے میرے علاوہ کا بھائی، تو غیر کے لیے کیا ہوا؟ اس بات ہوا. فالتقدیم یفید نفی الفعل عن المتکلمی، پس تقدیم فائدہ دیتی ہے نفی فعل کا متکلم سے، وثبوتہ لغیرہ، اور غیر کے لیے ثبوت کا فائدہ دیتی ہے بھائی. تو متکلم سے فعل کی نفی ہوئی تو غیر کے لیے ثبوت ہوا. علی الوجہ الذی نفی عنہ، یاد رکھو والا نا، اگر مذکور کے لیے، اگر مذکور سے سلب ہو علی سبیل العموم تو غیر کے لیے اس بات بھی ہوگا علی سبیل العموم، اور اگر مذکور سے سلب ہو علی سبیل الخصوص تو غیر کے لیے اس بات بھی ہوگا علی سبیل الخصوص. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ بھائی مذکور سے آپ ایک چیز کی نفی کر رہے ہیں تو غیر کے لیے کیا ہوگا؟ اس بات. تو اگر آپ نے نفی کی تھی ایک عام چیز کی تو غیر کے لیے اس بات بھی کس چیز کا ہوگا؟ عام چیز کا. اور اگر آپ نے نفی کی تھی خاص چیز کی تو غیر کے لیے اس بات بھی کس چیز کا ہوگا؟ خاص چیز کا. یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر نفی علی سبیل العموم ہو تو غیر کے لیے اس بات بھی کیا ہوگا؟ علی سبیل العموم. اور اگر نفی مولانا علی سبیل الخصوص ہو تو غیر کے لیے اس بات بھی کیسے ہوگا؟ علی سبیل. تو یہاں اب بتلائیے، آپ نے متکلم نے اپنے آپ سے ہر قول کی نفی کی یا اس خاص قول کی نفی کی جس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے؟ خاص قول کی نفی کی، تو غیر کے لیے اس بات بھی اسی خاص فعل کا ہوگا. سمجھ میں آیا بھائی؟ جس قول کی، جس چیز کی اپنے سے نفی کی ہے اسی چیز کا اس بات کس کے لیے ہوگا؟ غیر کے لیے. اور اپنے سے نفی کر رہا ہے خاص قول کی، ما انا قلت ھذا، اشارہ کر رہا ہے خاص قول کی طرح، یہ میں نے تو نہیں کہا، معلوم ہوا یہی خاص قول کسی غیر نے کہا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو اور یہ عموم و خصوص یاد رکھو معمول فعل کے اعتبار سے ہوگا. کس کے اعتبار سے ہوگا؟ معمول فعل کے اعتبار سے. یعنی اگر معمول خاص کی نفی کی ہے تو معمول خاص ہی کا غیر کے لیے اس بات ہوگا، اور اگر معمول عام کی نفی کی ہے تو غیر کے لیے اس بات بھی کس چیز کا ہوگا؟ معمول عام ہی کا ہوگا. تو یہاں دیکھیے، ما انا قلت ھذا، یہ ھذا کیا ہے جی؟ خاص ہے بھائی، تو یہ معمول ہے بھائی فعل کا. تو اس معمول خاص کی نفی کی ہے متکلم نے اپنے آپ سے، تو یہی معمول خاص ثابت ہوگا کس کے لیے؟ غیر کے لیے. تو کہتے ہیں فالتقدیم یفید نفی الفعل عن المتکلم، پس تقدیم فائدہ دیتی ہے نفی فعل کا عن المتکلم متکلم سے، وثبوتہ لغیرہ، اور غیر کے لیے ثبوت کا، علی الوجہ الذی نفی عنہ، اسی طریقے پر جس طریقے پر اس کی نفی کی گئی تھی بھائی، جس طریقے پر نفی کی گئی تھی بھائی. کس کیا معنی؟ کہتے ہیں من العموم والخصوص، یعنی عموم اور خصوص، یعنی جس طریقے پر نفی ہے عموم کے طریقے پر نفی ہے تو غیر کے لیے اس بات بھی کس طریقے پر ہوگا؟ اگر خصوص کے طریقے پر نفی ہے تو غیر کے لیے اس بات بھی کس طریقے پر ہوگا؟ خصوص کے طریقے پر. ولا يلزم ثبوته لجميع من سوا کا. اچھا بھائی کیا اوپر قول کیا ذکر کیا؟ ما انا قلت هذا، یہ میں نے تو نہیں کہا، اے لم اقول ہوں، میں نے نہیں کہا، ما انہ مقول لغیری، لیکن یہ کہا ہوا ہے میرے غیر کا، یہ کہا ہوا ہے میرے علاوہ نے کہا ہے یہ قول. بھائی اب لغیری متکلم تو ایک ہے، باقی سارے تو غیر ہوئے، باقی کیا ہوئے؟ سارے متکلم کے علاوہ ہوئے. تو یہ معنی نہیں کہ متکلم نے تو نہیں کہا، لیکن اس کے علاوہ جتنے باقی ہیں سب نے کہا ہے، کیونکہ غیر میں تو سارے آگے متکلم کے علاوہ. تو کہتے ہیں بھئی یہ معنی نہیں کہ ساروں نے کہا ہے اس کا، بلکہ جن کے اندر اشتراک کا گمان تھا مخاطب کا، اس کے لیے وہ غیر مراد ہوگا. بھئی کون مراد ہے؟ وہ غیر مراد ہے جس کے بارے میں مخاطب کا گمان تھا. مثلا مخاطب کا یہ گمان تھا کہ یہ قول آپ نے اور زید دونوں نے کیا ہے، تو آپ نے اپنے آپ سے نفی کر دی، تو غیر کے لیے اس بات ہوگا، وہ غیر کون ہے؟ زید. بھائی کون ہے؟ زید. یا متکلم مخاطب یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ قول کس نے کیا ہے؟ آپ نے کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ آپ نے کیا ہے، خاص طور پر زید نے نہیں کیا. لیکن آپ خاص طور پر اپنے سے نفی کر دیتے ہیں، تو اس بات کس کے لیے ہوا؟ غیر جو ہے وہ زید مراد ہے. تمام غیر مراد. معلوم ہوا کہ یہاں حصر، یہ جو استغر کون سا مراد ہے بھائی؟ یعنی قصر حقیقی نہیں مراد، بلکہ قصر اضافی مراد ہے. کیا مراد ہے؟ قصر حقیقی. تو یہ ہے مولانا کہ تمام کے مقابلے میں بھائی ایک چیز کو بند کر دیا جائے ایک ذات کے اندر، یا ایک چیز کی نفی کر دی جائے ایک ذات سے، تو باقی سب کے لیے کیا ہو جائے؟ اس بات ہو جائے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ قصر حقیقی کہ مثلا ایک سے نفی کی ہے، ایک کے اندر ایک چیز کو بند کیا ہے، تو تمام افراد کے مقابلے میں جتنے انسان ہیں بھائی، تو ان سب کے مقابلے میں بھائی ان سب سے نفی کی ہے، اور ایک میں اس صفت کو بند کیا ہے، یہ کیا ہے؟ قصر حقیقی. لیکن یہاں قصر حقیقی مراد نہیں ہے، بلکہ قصر اضافی مراد ہے، وہ خاص فرد جس کے مقابلے میں مخاطب کا گمان تھا کہ وہ آپ کے ساتھ اس کام میں شریک ہے، یا وہ آپ دونوں میں سے وہ کسی ایک کے ساتھ تخصیص کر رہا تھا، تو آپ نے قصر قلب کیا، یا دونوں کی شرکت کا قائل تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ قصر افراد کیا. بھائی قصر افراد اور قصر قلب یاد ہے بھائی؟ جی. مخاطب کیا سمجھ رہا تھا؟ قصر افراد آپ نے کیا، مثلا ما انا قلت هذا، قصر افراد کیا. تو یہاں کیسے ہوگا قصر افراد؟ مخاطب کا کیا گمان تھا کہ آپ اور زید دونوں نے کہا ہے، وہ شرکت کا قائل تھا، لیکن آپ نے کیا کر دی؟ اپنے سے فعل کو کی نفی کر دی خاص طور پر، تو یہ کیا ہوا؟ قصر افراد ہوا. تو زید کے لیے ثبوت ہوا اور آپ کے لیے کیا ہوئی؟ نفی ہوئی. تو نفی آپ کے ساتھ خاص ہو گئی. تو مخاطب کا یہ گمان تھا کہ یہ قول تو کسی نے کیا ہے، یہ والی بات کسی نے کی ہے، لیکن وہ آپ کی اور زید کی شرکت کا قائل تھا، تو آپ نے اپنے آپ کے ساتھ نفی کی تخصیص کر دی، اپنے آپ سے سلب کر دیا کہ میں نے تو نہیں کہا، تو کس کے لیے اس بات ہوا؟ زید کے لیے. یا مولانا وہ کیا کہہ رہا تھا کہ یہ قول تو کسی نے کیا ہے، لیکن اس کا یہ خیال تھا کہ یہ قول کس نے کیا ہے؟ آپ نے کیا ہے، تو وہ نفی کو خاص کر رہا تھا زید کے ساتھ، آپ نے اس نفی کو خاص کر دیا کس کے ساتھ؟ اپنے ساتھ. یہ کیا کہلائے گا؟ قصر قلب کہلائے گا. بھائی صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ وَلَا يَلْزُمُ ثُبُوتَهُ لِجَمِيعِ مَنْ سِوَاكَ، اور اس کے ساتھ لازم نہیں آتا، لازم نہیں ہے کہ اس خبر فعلی کا ثبوت ہو آپ کے علاوہ سب کے لیے. یعنی یہاں قصر حقیقی کا مراد نہیں ہے، یہ بتلانے لگے ہیں بھائی کہ آپ سے نفی ہوئی آپ کے غیر کے لیے اثبات ہوا، تو یہ معنی نہیں کہ آپ کے سوا سب کے لیے ثابت ہو جائے گی۔ لأن تخصیص انما ہوا بالنسبت، اس لیے کہ جو تخصیص ہے وہ انما ہوا بالنسبت الی من یتوہم المخاطب اشتراک کا معه، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے کہ جس کے بارے میں وہم کر رہا تھا مخاطب، کیا وہم کر رہا تھا؟ اشتراک کا معه، کہ آپ وہ کیا ہے، آپ کیا ہیں، شریک ہیں اس کے ساتھ، او انفراد کا بھی دو نہ ہو، یا وہ کیا مخاطب وہم کر رہا تھا کہ آپ اس کے ساتھ منفرد ہیں نہ کہ وہ، بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اشتراک کا قائل تھا تو پھر تو یہ قصر افراد بن جائے گا، اور اگر وہ ایک کے منفرد ہونے کا قائل تھا لیکن آپ نے اس کے قصر کو بند اٹھا کر دوسرے میں دوسرے کو منفرد کر دیا اس کے ساتھ، تو یہ کیا کہلائے گا؟ قصر قلب کہلائے گا۔ ولہذا، اور اسی وجہ سے اشارہ، لہذا کس کی طرف اشارہ ہے؟ کہتے ہیں بھئی یہ جو اوپر مذکور ہوا کہ تقدیم تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، اور تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، اسی وجہ سے یہ کہنا صحیح نہیں، ما انا قلت ھذا آگے متن میں آ رہا ہے۔ ولہذا ولأن تقدیم یفید التخصیص، اور اسی وجہ سے کہ تقدیم جو ہے تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، یعنی خبر فعلی کیا کر دیتی ہے، بند کر دیتی ہے، کس کے اندر؟ مسند الیہ کے اندر۔ ونفی الحکم عن المذکور مع ثبوته للغیر، اور حکم کی نفی کا مذکور سے اور غیر کے لیے اس کے ثبوت کا فائدہ دیتے ہی ہے تقدیم۔ لم یصح، صحیح نہیں ہے یہ ترکیب، ما انا قلت ھذا ولا غیری، یہ میں نے تو نہیں کہا اور نہ میرے غیر نے کہا۔ بھئی یاد رکھو یہ ترکیب جائز نہیں، حرام ہے بھئی نحوی اعتبار سے۔ کیوں؟ دیکھو ما انا قلت ھذا، یہاں پر دیکھیے بھئی شیخ عبد القاہر نے فرمایا تھا کہ مسند فعلی پر اگر مسند الیہ کو مقدم کیا جائے تو یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔ دیکھیے قلتو پر انا کو مقدم کیا گیا، یہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ تخصیص کا۔ لیکن شرط انہوں نے لگائی تھی کہ مسند الیہ کے ساتھ حرف نفی ملا ہوا ہو، یہاں پر بھی انا کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے حرف، تو شرط بھی پوری ہوئی، تو لہذا یہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ تخصیص کا۔ تو ما انا قلتو ھذا کے اندر تخصیص آ گئی، اور تخصیص کس کو کہتے تھے؟ کہ اگر سلب مذکور سے ہو تو اس بات ہو کس کے لیے؟ غیر سے۔ معلوم ہوا آپ سے اس قول کی نفی ہو گئی، تو غیر کے لیے کیا ہوا؟ اس بات ہوا۔ تو ما انا قلتو ھذا سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ غیر نے یہ قول کیا ہے۔ ولا غیری، آگے ولا غیری بتلا رہا ہے کہ غیر نے بھی یہ قول نہیں کیا، تو ما قبل سے پتا چلا تھا غیر نے یہ قول کیا ہے، اور ولا غیری نے بتلایا غیر نے یہ قول نہیں کیا، تو یہ تو تناقض لازم آیا بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ تناقض لازم آیا، لہذا یہ ترکیب جائز نہیں بھائی۔ اب یاد رکھو مولانا، ایک ہے مفہوم کلام، ایک ہے منطوق کلام بھائی۔ منطوق بھائی، منطوق کلام کا وہ معنی جو بغیر غور و فکر کے سمجھ میں آ جائے، کلام سنتے ہی فوراً، اسے کیا کہتے ہیں؟ منطوق کلام کہتے ہیں۔ کلام کا وہ معنی جو بغیر غور و فکر کے سنتے ہی فوراً سمجھ میں آ جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ منطوق کلام۔ اور ایک کلام کا وہ معنی ہے جو حاصل ہوتا ہے غور و فکر کے بعد، وہ مفہوم کلام کہلاتا ہے بھائی۔ فرق سمجھ میں آیا دونوں کا بھائی؟ منطوق کس کو کہیں گے؟ جی، کلام کو سنتے ہی جو بات سمجھ میں آ جائے فوراً وہ کیا کہلائے گا؟ منطوق۔ اور جو غور و فکر کے بعد سمجھ آئے وہ کیا کہلائے گا؟ مفہوم کلام۔ تو دیکھیے ما انا قلتو ھذا، اسی جملے پہ نظر رکھیے، یا اس کلام کو سنتے ہی فوراً کیا بات سمجھ میں آئی؟ جی، ما انا قلتو ھذا کو سنتے ہی فوراً سمجھ میں ایک بات آئی کہ مخاطب اپنے آپ سے قول کی نفی کر رہا ہے بھائی، خاص قول کی کہ یہ قول میں نے نہیں کیا. لیکن جب آپ نے غور کیا بھائی تو ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ یہاں تو ہے تخصیص، اور تخصیص کہتے کس کو ہیں کہ اگر مذکور سے سلب ہو تو غیر کے لیے کیا ہو، اس بات ہو مولانا. تو غور سے آپ کرنے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ ما انا قلتو ھذا سے غیر کے لیے اس قول کا اس بات کیا جا رہا ہے. غیر کے لیے کیا کیا جا رہا ھے؟ دیکھو ما انا قلتو ھذا اس کے اندر بظاہر تو صرف اپنے آپ سے آپ نفی کر رہے ہیں، اور یہ جو غیر کے لیے اس بات ہے یہ فوراً سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ غور کرنا پڑے گا. تو یہ ہوا مفہوم کلام. کیا ہوا؟ مفہوم کلام. اور ولا غیری اس کا منطوق کیا ہے مولانا؟ کہ غیر نے یہ قول کیا، غیر نے یہ قول نہیں کیا. تو پہلے کا مفہوم یہ ہے کہ غیر نے کیا ہے، اور دوسرے کا منطوق یہ ہے کہ غیر نے نہیں کیا. تو پہلے کے مفہوم اور ثانی کے منطوق کے اندر مولانا تناقض ہے. کیا ہے؟ تناقض ہے بھائی. فرق سمجھ میں آیا دونوں کا بھائی؟ لِأَنَّ مَفْهُومَ مَا أَنَا قُلْتُ، اس لیے کہ مَا أَنَا قُلْتُ کا مفہوم کیا ہے بھائی؟ جو غور و فکر سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ ثبوت قائلیت ھذا القول لغیر المتکلم، اس قول کے قائل ہونے کا ثبوت آیا کس کے لیے مولانا؟ غیر متکلم کے لیے. وَمَنْتُوقَ لَا غَيْرِ، اور لَا غَيْرِ کا منطوق کیا ہے؟ نَفْيُهَا عَنْهُ، کہ وہ قائلیت کی نفی ہے کس سے مولانا؟ غیر سے. وَهُمَا مُتَنَاقِضَانِ، اور یہ دونوں آپس میں کیا ہیں؟ متناقض. بھئی فرق سمجھ میں آیا بھئی؟ ایک ہے منطوق کلام جو کلام کو سنتے ہی فوراً سمجھ میں آ جائے، ایک ہے مفہوم کلام جو غور و فکر کے بعد سمجھ میں آئے بھئی. ما انا قلتو ھذا کو سنتے ہی فوراً منطوق کلام کیا ہے مولانا؟ کہ آپ نے یہ قول نہیں کیا. لیکن غور کیا تو پھر پتا چلا کہ یہاں تو تخصیص ہے، اور تخصیص کا کیا معنی ہے؟ کہ اگر مذکور سے نفی ہو تو غیر کے لیے کیا ہوگا؟ اس بات. تو یہ مفہوم کلام آیا ہے، سمجھ میں آیا بھئی؟ منطوق نہیں، یہ مفہوم ہے، غور و فکر سے سمجھ میں آیا. اور آگے ولا غیری اس کو سنتے ہی اس کا منطوق کیا ہے بھئی؟ کہ غیر نے بھی یہ قول، تو پہلے کا مفہوم اور ثانی کا منطوق یہ آپس میں کیا ہوئے؟ متناقض ہوئے. وَلَا مَا أَنَا رَأَيْتُ، لہذا یہ ترکیب جائز نہیں. وَلَا مَا أَنَا رَأَيْتُ أَحَدًا، اور یہ ترکیب بھی جائز نہیں. مَا أَنَا رَأَيْتُ أَحَدًا، وہی شرائط لگاؤ بھئی. شیخ عبدالقاہر کیا فرماتے تھے کہ مسند فعلی پر کس کو مقدم کیا جائے؟ مسند الیہ کو. تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ تخصیص کا، بشرطے کہ اس کے ساتھ کیا ملا ہو حرف. تو یہاں بھی دیکھیے بھائی، رأیتو پر انا مقدم ہے اور ما حرف نفی ملا ہوا ہے بھائی. تو ما انا رأیتو احدن، تو یہ ترکیب جائز نہیں مولانا. کیوں نہیں جائز؟ میں نے اس لیے کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر تخصیص کس طریقے پر ہو، یا یوں کو اگر نفی علی سبیل العموم ہو مذکور سے، تو غیر کے لیے اس بات کس طریقے پر ہوگا؟ علی سبیل العموم بھئی. تو یہاں دیکھئے ما انا رأیتو احدن، میں نے کسی ایک کو نہیں دیکھا، میں نے تو کسی ایک کو نہیں دیکھا. تو یہ مخاطب متکلم نے اپنے آپ سے ہر ایک کی رؤیت کی نفی کر دی، تو یہ تو ہوا منطوق کلام. اور مفہوم کلام کیا ہوا بھائی؟ غیر کے لیے ہر ایک کی رؤیت ثابت کر دی بھائی، اپنے آپ سے ہر ایک کی رؤیت نفی کی ہے، تو غیر کے لیے بھی ہر ایک کی رؤیت کیا آئے گا؟ ثبوت آئے گا مولانا. اور یہ ممکن ہے کہ کوئی غیر ایک شخص مولانا ساری دنیا کے انسانوں کو دیکھ لے بھائی، ایسا ممکن نہیں، لہذا یہ ترکیب جائز نہیں بھائی. لِأَنَّهُ يَقْتَزِ، اس لئے کہ تقاضی کرتا ہے یا کون انسان غیر المتکلم قد رآ کل احد من الناس، کہ کوئی ایسا انسان جو متکلم کے علاوہ ہے، تحقیق اس نے دیکھا ہے ہر ایک کو انسانوں میں سے. لِأَنَّهُ قَدْ نَفِيَ عَنِ الْمُتَكَلِّمِ رُؤْيَةَ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ فِي الْمَفْعُولِ، اس لئے کہ اس کلام نے نفی کر دی متکلم سے رؤیت کی، کس طریقے پر نفی کی؟ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ فِي الْمَفْعُولِ، مفعول کے اندر وجہ العموم کے طریقے پر. فیجب ان یثبت لغیرہ علی وجہ العموم، تو لہذا لازم ہے، واجب ہے کہ غیر کے لیے ثبوت بھی کس طریقے پر ہو؟ علی وجہ العموم فی المفعول، مفعول میں عموم کے طریقے پر. لیتحقق تخصیص المتکلم بہذا النفی، تاکہ ثابت ہو جائے کیا متکلم کی تخصیص اس نفی کے ساتھ. متکلم کی تخصیص اس نفی کے ساتھ ہے، بھئی تخصیص نام ہی اس چیز کا تھا کہ مذکور سے اگر سلب ہے تو غیر کے لیے کیا ہو، اگر مذکور سے سلب علی طریق العموم ہے تو غیر کے لیے اس بات بھی کس طریقے پر علی طریق، جب ہی تو حصر آئے گا، ورنہ اس کے بغیر تو حصر اور تخصیص کا کیا معنی. بھئی تخصیص اسی چیز کا تو نام تھا، تو تخصیص کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ جب متکلم نے اپنے سے علی وجہ العموم نفی کی ہے تو غیر کے لیے بھی ثبوت کس طریقے پر ہو، علی سبیل العموم. اور علی سبیل العموم تو یہاں مانا درست نہیں ہو سکتا. بھائی اسی طرح یہ ترکیب بھی صحیح نہیں، ولا ما انا ضربت الا زیدن، ما انا ضربت الا زیدن، میں نے پٹائی نہیں کی مگر زید کی، مگر زید. تو دیکھیے یہاں الا آیا حرف استثناء، الا کے بعد آ رہا ہے زید، یہ کیا کہلاتا ہے؟ مستثنا، اور مستثنا زید. تو معلوم ہوا آپ نے کیا کہا، میں نے زید کی پٹائی نہیں کہ یہاں مستثنا منہو بھی ہمیں چاہیے، کیونکہ مستثنا آیا ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے، مستثنا منہو، اور الا سے پہلے مستثنا منہو تو مذکور نہیں، تو وہ محذوف نکالنا پڑے گا، اور عبارت یوں ہو جائے گی ما انا ضربت احدا الا زیدا، ما انا ضربت احدا الا، میں نے کسی ایک کی بھی پٹائی نہیں کی سوائے زید کے. تو یہ کیا گئی تخصیص، اور تخصیص کس کو کہتے تھے بھائی، کہ اگر سلب مذکور سے ہو تو غیر کے لیے کیا ہو، اور اگر سلب علی طریق العموم ہو تو اس بات بھی کس طریقے پر ہو، علی سبیل ال. تو یہاں متکلم نے اپنے آپ سے زید کے علاوہ ہر شخص کی ضرب منتفی کر دی بھائی، کہ میں نے زید کے علاوہ کسی ایک کی بھی پٹائی نہیں کی، اور یہ تو ہوا منطوق. اور مفہوم کیا ہوا بھائی اس کلام کا، کہ کسی غیر نے زید کے علاوہ ہر ایک کی کیا کی ہے، پٹائی کی ہے، اور یہ ممکن ہے، یہ ممکن نہیں، لہذا یہ ترکیب بھی صحیح. سب کو سمجھ میں آئی بھائی بات؟ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي، اس لیے کہ کلام تقاضا کرتا ہے کہ یکون انسان غیرک قد ضرب کل احد سوا زید، کہ کوئی ایسا انسان جو آپ کے علاوہ ہے اس نے تحقیق پٹائی کی ہے ہر ایک کی سوائے زید کے، اور یہ تو درست نہیں. لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مُقَدَّرٌ عَامٌ، اس لیے کہ مستثنا منہو مقدر جو ہے وہ کیا ہے، وہ مستثنا منہو جو مقدر ہے عام ہے بھائی. تو یہ بھائی مستثنا منہ کیا نکالا میں نے، احدن یہاں نکالیں گے اللہ سے پہلے، اور وہ عام ہے. وکل ما نفیتہ عن المذکور علی وجہ الحصر، اور ہر وہ چیز جس کی آپ نے نفی کی ہے مذکور سے علی وجہ الحصر، کس طریقے پر نفی کی ہے، حصر کے طریقے پر. بھائی ما اور اللہ لے کر آئے تھے آپ، ما اور اللہ کس لیے آیا کرتے ہیں، حصر کے لیے آیا کرتے ہیں، تو آپ نے حصر کے طریقے سے اپنے آپ سے ہر ایک کی ضرب کی نفی کی تھی سوائے زید کے، تو جب حصر کے طریقے پر کی تو غیر کے لیے اسی طریقے پر کیا آ جائے گا، ثبوت بھی آ جائے گا. فَيَجِبُ ثُبُوتُهُ لِغَيْرِهِ، تو اس کا ثبوت بھائی کیا ہوگا غیر کے لیے، تو یہ واجب ہے اس کا ثبوت غیر کے لیے. تحقیقاً لِمَعْنَى الْحَصْرِ، ثابت کرنے کے لیے، کس کو مولانا، حصر کے معنی کو ثابت کرنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہوگا. ان عاما فعام و ان خاصا فخاص، ان کان النفی عام، ان کان النفی عاما فالثبوت عام، و ان کان النفی خاصا فالثبوت خاص. بھائی اگر نفی عام ہو تو ثبوت بھی کس طریقے پر ہوگا، عام ہوگا، اور اگر نفی خاص خاص چیز کی ہے تو ثبوت بھی کس کا آئے گا، خاص چیز کا. عبارت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ وفی هذا المقام مباحث نفیسۃ وشحنا بها الشرح. یہ فی مولانا نہیں ہونا چاہیے، کتابت کی غلطی ہے بھائی. اور اس مقام پر بڑی نفیس مباحث ہیں، وشحنا بها الشرح کے مزین کیا ہے ہم نے اس کے ساتھ اپنی شرح کو بھائی، یعنی مطول میں ہم نے وہ بڑی نفیس مباحث ذکر کی ہیں بھائی. وَإِلَّا بھئی یہ کس سے استثناء آ رہا ہے بھئی؟ جی وَإِلَّا یہ استثناء نہیں ہے بھئی، میں نے آپ کو بتلایا تھا اِلَّا سے پہلے وَوْ آ جائے تو یہ اِن اور لَا سے مرکب ہوتا ہے. وَإِن لَا کیا معنی؟ اگر ایسا نہ ہو، وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَالِكَ اگر ایسا نہ ہو، یعنی مسند الیہ کے ساتھ حرف نفی نہ ملا ہوا ہو. خود علامہ طبطازانی بتلا رہے ہیں اَيْ وَإِن لَمْ يَلِ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ حَرْفًا نَفِي اور اگر نہ ملا ہوا ہو مسند الیہ حرف نفی کے ساتھ. بھئی شرط انہوں نے کیا ذکر کی تھی؟ مسند الیہ کے ساتھ کیا ملا ہونا چاہیے؟ حرف نفی ملا ہو تو پھر یہ تخصیص کا فائدہ دے گا، اور اگر حرف نفی نہ ملا ہوا ہو تو پھر کبھی آگے آ رہا ہے مولانا، کبھی یہ تخصیص کے لیے آئے گا اور کبھی تاکید کے لیے، کبھی تخصیص کے لیے آئے گا اور کبھی. اگر حرف نفی ملا ہے پھر تو تخصیص ہی کے لیے آئے گا، لیکن اگر حرف نفی نہیں ملا ہوا تو پھر کبھی تخصیص کے لیے اور کبھی. اگر حرف نفی مسند الیہ کے ساتھ نہ ملا ہو، یہ پھر دو صورتیں بن جاتی ہیں، دو قسمیں بن جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ سرے سے حرف نفی آئی نہ کلام کے اندر بھئی، کلام کے اندر کیا آئے؟ انہوں نے کیا کہا مسند الیہ پر کو اگر خبر فعلی پر مقدم کریں تو یہ تخصیص کا فائدہ دے گا، بشرطے کہ اس کے ساتھ کیا ملا ہوا ہو حرف، اور اگر ایسا نہ ہو یعنی حرف نفی ساتھ ملا ہوا، اس کی کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ ایک صورت تو یہ سرے سے حرف نفی ہی سرے سے نہ ہو، اور ایک یہ کہ حرف نفی تو ہے لیکن مسند الیہ کے ساتھ نہیں ہے. کس کے ساتھ ہے؟ مسند کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ تو ایک صورت یہ کہ سرے سے حرف نفی نہ ہو، دوسری صورت یہ کہ حرف نفی تو ہے لیکن کس پر داخل ہو رہا ہے؟ اس فعل پر داخل ہو رہا ہے. تو دونوں قسموں کا حکم بتلانے لگے ہیں آپ کو بھئی. دیکھئے وَإِن لَمْ يَلِ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ حَرْفًا نَفِي اور اگر مسند الیہ کے ساتھ حرف نفی نہ ملا ہوا ہو، بِأَلَّا يَكُونَ فِي الْكَلَامِ حَرْفُ نَفِي کہ کلام میں، بھئی اس صورت کے کلام میں حرف نفی ہی نہ ہو، یہ کیا ہے؟ قسم اول. اَوْ يَكُونُ حَرْفُ نَفِي مُتَأَخِّرًا عَنِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ یا حرف نفی تو ہے لیکن وہ مسند الیہ سے کیا ہے؟ متاخر ہے. فَقَدْ يَأْتِ التَّقْدِيمُ لِلتَّخْصِيصِ یہ مولانا پہلی قسم کا حکم بیان کرنے لگے ہیں. پہلی قسم کون سی ہے؟ جی حرف نفی سرے سے کلام میں ہو ہی نہ، تو کبھی کبھار فَقَدْ يَأْتِ التَّقْدِيمُ لِلتَّخْصِيصِ تو کبھی کبھار تقدیم تخصیص کے لیے آئے گی، اور اگلے صفحے پر متن آ رہا ہے مولانا وَقَدْ يَأْتِ لِتَقْوِيَةِ الْحُكْمِ اور کبھی کبھار کس لیے آئے گی؟ تقویت حکم کے لیے آئے گی بھئی. اچھا بھئی یہ تخصیص کا فائدہ دے گی، اور ابھی تک تخصیص کے حصر دو قسمیں آپ نے پڑھ لی ہیں اب تک بھئی، ایک قصر قلب ہے اور ایک قصر افراد. قصر افراد کس کو کہتے ہیں؟ کہ مخاطب کیا سمجھ رہا تھا؟ آپ کے ساتھ غیر بھی اس چیز میں کوئی شریک ہے. آپ نے کیا کر دیا؟ ایک کو اکیلا منفرد کر دیا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ قصر. اور یا مولانا قصر قلب ہے، قصر قلب کے اندر مخاطب کیا سمجھ رہا تھا؟ اس چیز کو غیر کے ساتھ خاص سمجھ رہا تھا، آپ نے اس کا قلب کر کے دوسرے کے ساتھ اس کو خاص کر دیا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ قصر قلب کہلاتا ہے. تو یہی بات ذکر کرنے لگیں کہ کبھی کبھار یہ پھر تخصیص کے لیے آئے گا، کیا تخصیص کے لیے رد کرتے ہوئے علامن اس شخص پر، وہ دونوں صورتیں بتلائیں گے بھائی، وہ شخص زامن فرادا زامن فرادا غیری ہی، جس جو کیا گمان کر رہا تھا غیر کے منفرد ہونے کا، انفراد غیری ہی، ہا ضمیر کا مرجع بتلائے، غیر المسند الیہ المذکوری، مسند الیہ مذکور کے علاوہ غیر کو منفرد کر رہا تھا، بہی اے بالخبر الفعلی، کس کے ساتھ ہے؟ خبر فعلی کے ساتھ. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہاں عبارت ذرا مشکل ہے. مخاطب کیا گمان کر رہا تھا؟ یہ خبر فعلی کیا ہے؟ خاص ہے. کس کے ساتھ؟ مسند الیہ کے الغیر کے ساتھ. لیکن آپ نے اس کو خاص کر دیا. کس کے ساتھ؟ مسند الیہ کے ساتھ. یہ کون سا قصر ہوا؟ قصر قلب. یہ بیان ہوا. او زعما، اس کا عطف اوپر والے زعما پر ہے، یا رد کرتے ہوئے اس شخص پر جو یہ گمان کر رہا تھا، مشارکتہ اے مشارکت الغیری، اس غیر کے شریک ہونے کا، فی ہی کس میں؟ خبر فعلی کے اندر. تو یہ کس کے اندر آئے گا؟ قصر افراد میں بھائی. تو اس کو رد کرنے کے لیے پھر یہ تخصیص کے لیے کبھی آئے گا اور کبھی تقویت کے لیے. نحو انا سعیت فی حاجتی کا، میں نے ہی کوشش کی ہے آپ کی حاجت میں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ دیکھو بھائی، بھائی میں آپ کے پاس ملنے آیا، دیکھا کہ آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے، چہرہ زرد ہے، گریبان کھلا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور آنکھیں بھئی عجیب سی حالت ہوئی ہوئی ہے، اور آپ بے تابی سے بھئی ایک طرف چکر لگا رہے ہیں، کبھی دوسری طرف چکر لگا رہے ہیں، تو بڑا برا حال ہے آپ کا. میں نے دیکھا آپ کو بھئی، میں سمجھ گیا بھئی، اور چنانچہ فوراً میں نے آپ کی حاجت پوری کی، اور جیسے بتلایا بھئی آپ کا کام ہو گیا بھئی. آپ گئے تیزی سے کمرے کے اندر، دیکھا تو وہاں ایک ٹوکری نسوار کی رکھی ہوئی ہے بھائی. صبح سے نسوار نہیں ملی تھی بھائی، آپ کی طبیعت بڑی خراب تھی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ بازار میں بھی نہیں مل رہی، کہتے ہیں ہڑتال ہے بھائی، آج نہیں مل رہی تھی. تو بندوبست ہوا تو اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو اب آپ کا خیال تھا کہ یہ جو آپ کے لیے بندوبست کیا ہے نسوار کا، یہ میں نے اور زید دونوں نے مل کر کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ میں نے اور زید دونوں نے کیا ہے. میں اپنے آپ کو منفرد کرتا ہوں اس فعل کے ساتھ اور کہتا ہوں انا سعیت فی حاجتک، میں نے ہی آپ کی حاجت میں کوشش کی ہے. تو دیکھیے، آپ سمجھ رہے تھے دونوں شریک ہیں، میں نے کیا کر دی؟ اپنی تخصیص کر دی. یہ کیا کہلائے گا؟ قصر افراد. یا آپ کا خیال تھا کہ زید لے کر آیا ہے، لیکن میں نے آپ کی تخصیص کو الٹ دیا اپنی طرف اور اپنے ساتھ تخصیص کر لی کہ میں نے ہی کوشش کی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصر قلب کہتے ہیں، قصر قلب. تو یہاں تو پھر کبھی بتلایا کہ اگر حرف نفی ساتھ ملا ہوا نہ ہو، یعنی سرے سے کلام میں ہو ہی نہ، تو پھر تقدیم کبھی تخصیص کے لیے آئے گی، یعنی رد کریں گے آپ اس شخص پر جس کا یہ گمان تھا کہ غیر بھی آپ کے ساتھ فعل میں شریک ہے، یا آپ رد کریں گے اس شخص پر جس کا یہ گمان تھا کہ غیر نے یہ فعل کیا ہے، لیکن آپ کیا کریں گے؟ اس کے رد کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہی اس فعل کو خاص کر لیں گے. نحو انا سعیت فی حاجتی کا، میں نے ہی کوشش کی ہے آپ کی حاجت میں. لمن زامن فراد الغیر بالسعی، اس شخص سے بھائی، اس شخص سے کہتے ہیں کون؟ جس کا گمان یہ تھا کہ غیر کے منفرد ہونے کا گمان تھا. بالسعی کس کے ساتھ بھائی؟ سعی کے، سعی میں غیر کے منفرد ہونے کا گمان تھا، تو آپ نے قصر قلب کیا. فیکون قصر قلب تو یہ قصر قلب ہوگا او زعم مشارکتہ لک فی السعی یا غیر کا گمان یہ تھا کہ دوسرا بھی شریک ہے آپ کے ساتھ کوشش میں فیکون قصر افراد تو یہ پھر کیا بن جائے گا قصر افراد بن جائے گا ویؤکد علی الاول اور پہلی صورت میں تاکید لائی جائے گی ای علی تقدیر کونہ ردا علی من زعم انفراد الغیر پہلی صورت کون سی تھی بھائی قصر افراد میں بھائی قصر افراد کے اندر آپ تاکید لائیں گے مثلا میں نے کہا ما انا سعیت فی حاجتی کا میں نے ہی آپ کی حاجت میں کوشش کی ہے اب یہاں ہو سکتا ہے یہ قصر قلب کے لیے ہو اور ہو سکتا ہے یہ کس لیے ہو قصر افراد کے لیے دونوں احتمال ہیں تو اگر آپ اس کو لے کر آئے ہیں کس کے لیے قصر افراد کے لیے لائے ہیں تو اس کی تاکید وحدی وغیرہ کے ساتھ لے کر آئیں گے بھائی انا سعیت فی حاجتی کا وحدی وحدی نے کیا بتلا دیا آپ کس چیز کی نفی کر رہے ہیں میں نے اکیلے نے کوشش کی ہے تو وحدی نے بتلایا آپ نے شرکت کی نفی کی ہے کس کی نفی کی ہے تو قصر افراد کی صورت میں وحدی کے ساتھ تاکید لاؤ اور قصر قلب کی صورت میں لا غیری کے جی اور قصر قلب کی صورت میں کیا لاؤ گے جی لا غیری انا سعیت فی حاجتی کا لا غیری میں نے ہی آپ کی حاجت میں کوشش کی ہے لا غیری میرے غیر نے تو یہ لا غیری بتلا دے گا مولانا کہ یہاں پر کس لیے لے کر آئے ہیں آپ تخصیص کس چیز کی نفی کر رہے ہیں آپ جی غیر کے ساتھ جو تخصیص تھی اس تخصیص کو کی نفی کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ اس فعل کی کیا کر رہے ہیں تخصیص کر رہے ہیں تو لا غیری بتلائے گا یہاں پر قصر قلب ہے اور وحدی کیا بتلائے گا یہاں قصر افراد ہے اگرچہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مثلا قصر افراد میں آپ کیا کہہ دیں انا سعیت فی حاجتی کا لا غیری تو لا غیری سے بھی وہ بات پتا تو چل جائے گی لیکن التزامن پتا چلے گی صراحتن پتا نہیں اور وحدی آپ دوسرے میں لے آئیں قصر قلب میں لے آئیں ما انا سعیت فی حاجتی کا وحدی اب اس سے بھی یہ تو پتا چل گیا تخصیص کا اور اس نے بھی مولانا قصر قلب پر دلالت کی لیکن التزامن کی مولانا صراحتن صراحتن وحدی دلالت کر رہا ہے اشتراک کی نفی پر اور لا غیری صراحتن دلالت کر رہا ہے کس چیز پر جی غیر سے اس فعل کی نفی اور غیر سے اس فعل کی نفی پر بھائی ویؤکد علی الاول علی تقدیر کونہ ردا علی من زعم انفراد الغیر اور پہلی صورت میں اس کی تاکید لائی جائے گی بنحو لا غیری کس کے ساتھ مولانا لا غیری کے ساتھ یعنی اس تقدیر پر جبکہ رد کس پر کیا جائے من زعم انفراد الغیری جو غیر کے منفرد ہونے کا گمان کر رہا تھا یعنی قصر قلب میں لا غیری کے ساتھ بھئی لا غیری جیسے الفاظ لائیں گے علامہ طفتازانی بتلا رہے ہیں یوں کہیں گے لا زید ولا عمرو مثلا انا سعیت فی حاجتی کا لا زید ولا عمرو میں نے ہی آپ کی حاجت میں کوشش کیا زید اور عمر نے نہیں کی یا یوں کہیں گے انا سعیت فی حاجتی کا لا من سوایا میں نے ہی آپ کی حاجت میں کوشش کیا ہے نہ کہ میرے سوا کسی نے لِأَنَّهُ الدَّالُ صَرِيحًا عَلَى اِزَالَتِ الشُّبْهَةِ أَنَّ الْفِعْلَ صَدَرَ عَنِ الْغَيْرِ اس لیے کہ یہ دلالت لا غیری کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے صراحتن عَلَى اِزَالَتِ الشُّبْهَةِ شُبْهَ کے ازالے پر کس پر تھا صراحتن دلالت کر رہا ہے شُبْهَ کے ازالے پر بھئی وہ شُبْهَ کیا ہے کہ اَنَّ الْفِعْلَ صَدَرَ عَنِ الْغَيْرِ کہ فعل کس سے صادر ہوا ہے غیر سے صادر ہوا ہے لیکن لا غیری نے بتلا دیا کہ غیر سے صادر نہیں ہوا بلکہ متکلم سے ہوا ہے تو لہٰذا پہلی صورت میں لا غیری کے ساتھ تاکید لائیں گے وَيُؤَكَّدُ عَلَى الثَّانِ اور دوسری صورت میں کس کے ساتھ بِنَحْوِ وَحْدِ کس کے ساتھ لائیں گے بھئی دوسری صورت کون سی ہے عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ رَدًّا عَلَى مَنْ زَعَمَ الْمُشَارَكَةَ کہ اس تقدیر پر جبکہ رد کس پر ہو بھئی جس کا کیا گمان تھا مشارکت کا گمان تھا وحدی کے ساتھ تاکید لائیں گے مثلو اس جیسے الفاظ کے ساتھ، مثلا متفردن انا سعیت فی حاجتی کا متفردن، میں نے ہی آپ کی حاجت میں کوشش کی ہے اس حال میں کہ میں کیا ہوں اکیلا، او متوحدن لائیں گے، او غیر مشارکین وغیرہ کے الفاظ لائیں گے بھائی، لانہ دال صریحن، اس لیے کہ یہ لفظ صراحتن دلالت کرتا ہے، علی ازالت شبہ اشتراکین، کہ یہ کس لیے ہے مولانا، اشتراک کے شبہ کے ازالے کے لیے ہے، اشتراک الغیر فی الفعل، غیر کا فعل کے اندر شریک ہونے کے شبہ کے ازالے کے لیے ہے، والتاکید انما یکون لدفع شبہۃ خالجت قلب السامع، اور تاکید تو اسی لیے ہوتی ہے کہ دفع کیا جائے ایسے شبہ کو، خالجت قلب السامع، جس نے الجھا دیا ہو سامع کے قلب کو بھائی، جس نے کیا کیا ہو سامع کے قلب کو، جس شبہ نے سامع کے قلب کو الجھا دیا تھا اسی کو شبہ کو دور کرنے کے لیے تو تاکید لائیں گے بھائی، اور جب تاکید لانی ہے تو لہذا قطر افراد کی صورت میں کس قسم کی تاکید لاؤ گے، وحدی، اس لیے کہ یہ وحدی کا لفظ صراحتن اشتراک کے شبہ کو کیا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور دوسری صورت میں والا نا کیا لے کر آؤ گے، لا غیری لے کر آؤ گے، اس لیے کہ وہ صراحتن کس شبہ کو ختم کر دیتا ہے کہ فعل غیر سے صادر نہیں ہوا، وقد یاتی لتقویت الحکمی، تو کبھی کبھار مولانا جب حرف نفی نہ ہو تو وہ تخصیص کے لیے آئے گا، اور کبھی تقویت حکم کے لیے آئے گا، لتقویت الحکم و تقریری فی ذہن السامع، حکم کی تقویت کے لیے اور اس کو سامع کے ذہن میں پختہ کرنے کے لیے، دون تخصیص ہی نہ کہ تخصیص کے لیے، نحو ہوا یعطی الجزیل، جزیل کا معنی بہت زیادہ، ہوا یعطی ایل مال الجزیل، وَيُعْتِ الْجَزِيلَ، وہ بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، تو دیکھئے مولانا شیخ عبدالقاہر نے کیا مسئلہ ذکر کیا تھا کہ مسند کو، مسند الیہ کو اگر خبر فعلی پر مقدم کیا جائے، یہاں پر یعطی ہے اور اس پر ہوا کو مقدم کیا گیا، تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گا، تخصیص کا فائدہ دے گا، ایک شرط کے ساتھ، کہ اس کے ساتھ کیا ملا ہوا ہو حرف، اگر حرف نفی نہ ہو تو پھر کبھی یہ تخصیص کا فائدہ دے گا اور کبھی تاکید کا فائدہ دے گا، گزشتہ مثال میں دیکھیے انا سعیت فی حاجتی کا، یہاں پر حرف نفی ملا ہوا نہیں تھا، وہ کس لیے آئی تھی مثال، تخصیص کے لیے، اب دوسری مثال آئی ہے یہاں پر بھی حرف نفی نہیں ہے، ہوا یعطی الجزیلا، اور یہ کس لیے ہے، صرف تاکید کے لیے ہے بھائی، صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی، صرف تاکید کے لیے ہے، قصدا الى تحقیق انه يفعل اعطاء الجزیلی، قصد کرتے ہوئے کس چیز کی تحقیق کا، کس چیز کے اس بات کا کہ وہ کیا کرتا ہے، اعطاء جزیل کا عمل کرتا ہے، وَسَيَرِدُ عَلَيْكَ تَحْقِيقُ مَعْنَ التَّقَوِّي، اور ان قریب آ جائے گی آپ کے پاس تقوی کے معنی کی تحقیق بھائی، مصنف نے کیا ذکر کیا، کبھی کبھار حکم کس لیے آیا، یہ تقدیم کس لیے آیا کرتی ہے، حکم کی تقویت کے لیے، تو کہتے ہیں تقویت کا، یہ تقوی کا کیا معنی، کہتے ہیں ان قریب باب مسند کے باب کے اندر اس کا بیان آ جائے گا بھائی، اس کی پوری تحقیق آ جائے گی بھائی، تو یہاں پر دیکھیے ہوا یعطی الجزیلا، یہاں پر بھی مسند فعلی پر مسند الیہ کو مقدم کیا گیا ہے، اور یہ کس لیے آیا ہے، تاکید کے لیے، تاکید یہاں کیوں آئی بھائی، اس لیے کہ اسناد دو دفعہ آیا بھائی، دیکھو ترکیب سنو بھائی، ہوا مبتدا، یعطی فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل، الجزیلا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی، تو دیکھو تو یعطی کا پہلے اسناد ہوا، ہوا کی ضمیر کی طرف بھائی، جو اس کے اندر مستتر ہے مولانا فاعل کی، تو یہ فاعل ہوئی، ایک اسناد یعطی کا ہوا کی طرف ہوا، پھر پورا جملہ بن گیا، یعطی اپنے فعل اور فاعل، اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ بنا، اور پھر اس پورے جملے کا اسناد کس کی طرف ہوا؟ ہوا مبتدا کی طرف ہوا، اور تو دو دفعہ اسناد آیا، اور ایک چیز جب دو دفعہ آ جائے تو اس میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ تاکید آ جاتی ہے، پختگی آ جاتی ہے مولانا، پختگی. تو دراصل گویا یوں کہا گیا، یوں کہا گیا یعطی الجزیل، یعطی الجزیل، دو مرتبہ کہا گیا یعطی الجزیل، یعطی الجزیل، بہت بہت زیادہ عطا کرتا ہے، بہت زیادہ عطا کرتا ہے. تو دیکھا تکرار آیا، کس چیز کا تکرار آیا مولانا؟ نسبت کا، اور وہی نسبت تو حکم ہے، تو حکم کا تکرار آیا، اور تکرار سے کیا آتی ہے؟ کوئی چیز پختہ ہو جاتی ہے. تو لہذا جب حکم دو دفعہ آ گیا تو اس کی تاکید، اس میں تاکید آ گئی، پختگی آ گئی. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ معلوم ہوا گزشتہ مثال جو تھی انا سعیت فی حاجتی کا، یہاں تقدیم کس لیے آئی تھی بھائی؟ تخصیص کے لیے، لیکن تقویت اس کے اندر بھی ہے، کیونکہ یہاں بھی دو مرتبہ اسناد آ رہا ہے، بالکل بیعینی ہی یہی ترکیب ہے مولانا. سعیتو کا اسناد ایک ہو رہا ہے اپنے فاعل کی طرف، اور پھر پورے جملے کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے؟ مبتدا کی طرف. تو دو دفعہ اسناد آیا تو یہاں بھی تاکید ہے. مثلا معلوم ہوا تخصیص آئے گی تو ساتھ کیا آ جائے گی؟ تقویت بھی آ جائے گی، اور لیکن تقویت کبھی اکیلی بھی آ سکتی ہے بغیر تخصیص کے، لیکن تخصیص جب بھی آئے گی ساتھ اس کے کیا آ جائے گی؟ تقویت آ جائے گی، تاکید آ جائے گی. لیکن فرق یہ ہوگا کہ تخصیص حاصل ہوگی بالقصد، اور تقویت حاصل ہوگی بلا قصد کے. چلیے مولانا، ھذا هو المرام، واللہ اعلم حقیقت الکلام.